السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغان حکام کے مطابق 3 روز تک جاری رہنے والا لویا جرگہ ان 400 طالبان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا جن کی رہائی میں تاخیر کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات التوا کا شکار ہو رہے ہیں. جمعے کو لویا جرگے میں خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ آئین کی روح سے صدر کے پاس ان 400 قیدیوں کو رہا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جو سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں. صدر غنی کے بقول اگر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر 3 روز میں براہ راست بات چیت شروع ہو سکتی ہے، تاہم قوم سے مشاورت کے بغیر انہیں رہا کرنا ممکن نہیں ہے. انہوں نے مشاورتی لویا جرگے کے مندوبین پر زور دیا کہ وہ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر پیدا ہونے والے تعطل کو ختم کرنے کی کوئی راہ نکالیں، کیونکہ ان کے پاس ان قیدیوں کو رہا کرنے کا اختیار محدود ہے. افغان صدر نے کہا کہ وہ ان قیدیوں کی سزا کو ختم نہیں کر سکتے جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے، وہ صرف ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر سکتے ہیں. صدر غنی نے امریکی حکومت کی طرف سے قیام امن کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور وزیر خارجہ مائک پومپیو پر زور دیا کہ وہ مشاورتی جرگے کے موقع پر بیان جاری کریں. صدر نے کہا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن جرگے کے نمائندے اس مسئلے کا کوئی حل ضرور نکالیں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی ایک غیر مقبول عمل ہے، لیکن اس کے نتائج افغانستان اور اس کے دوست ملکوں کے لیے اہم ثابت ہوں گے. افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد، نیٹو اور افغان لیڈروں نے بھی 7 اگست سے شروع ہونے والے جرگے کے انعقاد پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے ایسا کرنے پر امریکہ ان کے ساتھ ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت کے ساتھ کسی بھی طرز کی بیک چینل ڈپلومیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات بہت کم سطح پر ہیں. دوسری جانب پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ وہ پاکستانی قیادت سے بات چیت چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت کشمیر کی پہلے والی اسٹیٹس کو برقرار نہیں کرتا اس وقت تک بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صحافی اگرچہ علاقے میں 31 برس پہلے علیحدگی کے لیے شروع کی گئی مسلح تحریک اور آئندہ برسوں میں شورش میں شدت آنے کے بیچ دھوس، دباؤ، تشدد، اغوا کاری، قدغنوں اور گرفتاریوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں، 5 اگست 2019 کے بعد ان کے لیے اپنے فرائض انجام دینا اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے. گزشتہ 1 برس کے دوران علاقے کے صحافیوں کو مبینہ طور پر نہ صرف ہراساں اور پریشان کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ چند ایک صحافیوں کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھی بھیج دیا ہے. حکومت نے حال ہی میں ایک نئی میڈیا پالیسی کا اعلان بھی کیا ہے جو صحافیوں کے بقول پریس کی آزادی کے منافی ہے، لیکن عہدیدار میڈیا پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں امن و امان اور سلامتی کے مسائل درپیش ہیں جن کے پیش نظر اس طرح کی میڈیا پالیسی کا ہونا ناگزیر ہے. پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے میوچل لیگل اسسٹنٹس ترمیمی بل 2020 کی منظوری دے دی ہے. اس بل کے تحت کسی شخص کی حوالگی پاکستانی اور عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکے گا. اس ضمن میں ہر 6 ماہ بعد اتھارٹی اسمبلی اور سینٹ میں رپورٹ پیش کیا کرے گی. میوچل لیگل اسسٹنٹس بل سیاسی نوعیت کے معاملات پر لاگو نہیں ہوگا. کرکٹ، اولڈ ٹریفرڈ مینچسٹر میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ کی پوری ٹیم 219 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس سے پہلے پاکستان نے 326 رنز بنائے تھے اپنی پہلی اننگز میں. اس طرح اسے 107 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکے کے 3 دن بعد کیا ہو رہا ہے, حکومت پر کتنا دباؤ ہے, امدادی کاموں کے لیے کتنے وسائل درکار ہیں. بات کریں گے بیروت میں سینئر لبنانی صحافی اخبار الانباء کے ایڈیٹر ان چیف صالح حذیفہ سے. پاکستان کی حکومت کا لاک ڈاؤن سے متعلق پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ, نفیسہ حد بھائی اس سیگمنٹ میں بات کریں گی فیصل ایدی, ڈاکٹر مقبول بلوچ اور ڈاکٹر احسان لاریک سے. اگلا سیگمنٹ قمر عباس جعفری ماڈریٹ کریں گے, وہ بات کر رہے ہیں چین کا ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے کے بعد سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون کا معاہدہ. شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر فاروق اسناد, ڈاکٹر حیدر مہدی اور ممتاز سائنٹسٹ عبدالحمید نیر. امریکہ میں میل ان ووٹنگ یا ایبسینٹی ووٹنگ سے کیا مراد ہے, اس بارے میں مدثرہ منظر کی ڈاکٹر پروفیسر مقتدر خان, اٹارنی سلیم رضوی, ریپبلکن ایم جے خان اور ڈیموکریٹ ظفر طاہر سے گفتگو. آخر میں کرکٹ, اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ کے 2 دن کے کھیل پر یحییٰ حسینی کا تجزیہ. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی سامعین, پروگرام کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کے روز ہونے والے انتہائی تباہ کن بڑے دھماکے کے اوپر. اس دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 135 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس میں 5,000 سے زیادہ افراد وہ زخمی ہیں. بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں اور اخبار یو ایس اے ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اس شہر کے اندر, بیروت کے اندر اس دھماکے کے سبب جو نقصانات ہوئے ان کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 10 سے 15 ارب ڈالر کا ہے. یہ تجزیہ بیروت کے گورنر ماروان عبود نے ایک سعودی ٹیلی ویژن کے ساتھ گفتگو میں دیا ہے, یہ ایسٹیمیٹ وہاں سے آ رہا ہے. دوسری جانب جمعرات ہی کے روز فرانس کے صدر ایمینول میکرون, انہوں نے بھی تباہ شدہ علاقے کا دورہ کیا اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے نعرے لگائے اور وہ نعروں میں اخبار یو ایس اے ٹوڈے کے الفاظ کے مطابق ریولوشن یعنی انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے اور وہ اس حکومت کے خاتمے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے. ایسے وقت میں جب بہت دباؤ بڑھ رہا ہے لبنان کی حکومت کے اوپر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے مدد پہنچنے کا عمل بھی وہاں پہ شروع ہو گیا ہے. امریکہ نے بھی فوجی سامان بردار طیارے C-17 کے ذریعے لبنان میں پہلی کھیپ بھجوا دی ہے. جمعرات کو پہلا طیارہ وہاں پہ پہنچا اور اس طیارے میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات موجود ہیں. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید 2 شپمنٹس لبنان پہنچنے کی توقع ہے. یہ امدادی اشیاء سینٹ کام کے سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکہ کے قطر میں موجود فوجی اڈے سے بھجوائی گئی ہیں اور سینٹ کام کے سربراہ جنرل کنیت فرینک میکنزی نے یہ کہا ہے کہ ہم لبنانی فوج کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے ان امدادی کاموں میں مدد کریں گے. نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ ایسی رپورٹس آئی ہیں سامنے جس کے مطابق لبنان کے حکام کو اس بارے میں, اس خطرے کے بارے میں معلوم تھا کہ ایسا خطرہ کبھی درپیش ہو سکتا ہے, اور ان رپورٹوں کے سامنے آنے کے بعد لبنان کے عوام میں بالخصوص زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. ہم نے اس صورتحال پہ بات کی ہے لبنان میں مقیم ایک سینئر صحافی صالح حذیفہ سے. وہ بیروت میں ایک آن لائن اخبار ام بایا کے ایڈیٹر ان چیف ہیں. سو ان سے ہم نے اس پروگرام کے شروع میں ہی سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار کیا اور ان تمام لبنانی اور بالخصوص بیروت کے شہریوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا جو اس دھماکے سے متاثر ہوئے ہیں اور مشکل حالات کا جن کو سامنا ہے. اس کے بعد ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ اس وقت جب دھماکے کو 3 دن گزر چکے ہیں بیروت میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں.
Unfortunately, the capital is like an old wreck in most of its places.
وہ کہتے ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو بیروت دھماکے کے نتیجے میں بدقسمتی سے دارالحکومت بری طرح سے متاثر ہوا ہے, تباہ ہو چکا ہے. بہت سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں, جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس وقت تک 170 افراد ان کے مطابق ہلاک ہوئے ہیں, 5,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. شہری صورتحال بہت شہر کی صورتحال بہت خراب ہے، صحت کا شعبہ تباہ ہے، پہلے معاشی وجوہات اور کووڈ 19 کی وجہ سے برا حال تھا، اور بدقسمتی سے حکومت وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ اس وقت ہمارا سب سے زیادہ انحصار ان کے مطابق بین الاقوامی امداد پر ہے۔ بہت سے دوست ممالک اور بین الاقوامی برادری لبنان کو اپنی امداد بھجوا رہی ہے، اور ہم مقامی لوگوں پر بھی، سول سوسائٹی پر بھی انحصار کر رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سوال کیا کہ آپ نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بتائی ہے، کچھ اندازہ ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ Any idea how many people are still missing?
There is no exact number for this, unfortunately, because it's a huge area where the bombing or the explosion of
the سوال کے جواب میں صالح حدیفی جو کہ ایڈیٹر ان چیف امبایا نیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں اتنی اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے جو متاثر ہوا ہے، بہت سے لوگ اپنے عزیز و اقارب کو تلاش کر رہے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ زخمی ہیں یا کسی اسپتال میں زیر علاج ہیں یا پھر کہیں اور ہیں۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا کہ آیا اس دھماکے سے متعلق کوئی باقاعدہ رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں اس دھماکے کی نوعیت کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ بتایا گیا ہو یا تحقیقات میں کوئی بات سامنے آئی ہو؟
Is there any conclusion, any report? Was it a accident or any other thing that has been investigated so far?
Actually, there are a lot of analysis, there are a lot of expectations, there are a lot of stories being told.
اس سوال کا جواب صالح حذیفہ یوں دے رہی ہیں کہ اس بارے میں بہت سے تجزیے ہو رہے ہیں، کیا ہوا اس بارے میں بہت سی کہانیاں کہی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت تک سرکاری ذرائع سے یہ بتایا گیا ہے کہ بندرگاہ پر ایک ویئر ہاؤس ہے، یعنی ایک بڑا اسٹور یا ذخیرہ جہاں 2000 پاؤنڈ سے زیادہ مقدار میں دھماکہ خیز مواد سٹور کیا گیا تھا۔ اس ویئر ہاؤس کے سامنے عمارت میں آگ لگی تو یہ ذخیرہ بھی بھڑک اٹھا۔ صالح حدیفہ کے بقول یہ تو حکومتی بیان ہے، لیکن ہم کسی بھی دوسرے امکان کو مسترد نہیں کرتے، اور اس ضمن میں بین الاقوامی ٹیموں کی مدد لی جانی چاہیے جو تحقیقات کریں، کیونکہ لبنان کے عوام صالح حدیفہ کے مطابق حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میرے خیال میں بین الاقوامی ٹیمیں ہی بہتر پوزیشن میں ہوں گی کہ لبنان کے عوام کو بتا سکیں کہ اصل میں ہوا کیا۔
The exact story.
What is the reaction coming from residents of Beirut on keeping this
اس کے بعد ہم نے صالح حدیفہ سے سوال کیا کہ دھماکہ خیز مواد کو بظاہر ناکافی حفاظتی ماحول میں برسوں سے اسٹور رکھنے پر بیروت کے شہریوں کا رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے۔ صالح حدیفہ اس سوال کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے حکومت کے خلاف جو اس مواد کو سیفٹی کے معیاروں کے مطابق رکھنے میں ناکام رہی۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایسے شہر میں دارالحکومت میں کیوں یہ دھماکہ خیز مواد رکھا گیا جو شہریوں سے بھرا ہوا تھا؟
But is there anyone in the government who is taking responsibility and saying sorry to the people?
سوال کیا ہم نے اس پر کہ کیا حکومت میں کوئی ہے جو اس بارے میں ممکنہ کوتاہی کی ذمہ داری لے رہا ہو یا عوام سے معافی مانگ رہا ہو؟ اس سوال کے جواب میں صالح حدیفہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح حکومت میں موجود ہر شخص اپنے گلے سے ذمہ داری اتار رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کے گھروں میں نظر بند ضرور کرنے کی اطلاعات ملی ہیں، اس وقت تک کہ جب تک کہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ حادثہ ہے یا نہیں، صالح حدیفہ کے الفاظ میں یہ جرم ضرور ہے۔ جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس پر صالح حدیفہ بتاتے ہیں کہ لبنان کے لوگوں نے اپنے گھر بے گھر افراد کے لیے کھول دیے ہیں، جن کے ہوٹلز ہیں انہوں نے اپنے ہوٹل بے گھر لوگوں کو دے دیے ہیں۔ لیبر موومنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو گھروں کی تعمیر نو یا مرمت میں مدد دیں گے۔
Do you see any type of political repercussions or implication of this incident? Anyone has to pay the price?
In the place of being responsible, he should be responsible. And if he cannot hold this responsibility, so why?
اس پر ہم نے ان سے سوال کیا کہ آیا اس صورتحال کی کوئی سیاسی قیمت بھی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں صالح عدیفہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام ہے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا، اور اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تو اسے حکومت میں رہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک سیاسی حل ہم آگے چل کر دیکھ سکتے ہیں. اس وقت تو لوگ صدمے میں ہیں اور توجہ متاثرہ لوگوں کی مدد پر ہے اور ان لوگوں پر جو لاپتہ ہیں. ماہرین کیا کہتے ہیں، اب بھی کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگ ملبے تلے موجود ہوں؟ اس کے جواب میں صالح عدیفہ نے کہا کہ امدادی ٹیمیں ملبے سے لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں. انہوں نے ایک شخص کو ملبے کے نیچے سے 48 گھنٹے بعد بھی زندہ نکالا ہے. اس وقت ہمارے پاس میڈیکل سپلائز کی سخت کمی ہے. یہ گفتگو تھی صالح عدیفہ کی، جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہیں امبایا آن لائن جرنل کے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کو ماڈریٹ کر رہی ہوں گی نفیسہ حود بھائی.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ بھائی. پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس انفیکشن اور اموات گھٹنے کے پیش نظر وہ کاروباری سرگرمیوں پر لگائی گئی پابندیوں کو اگست کی 10 تاریخ سے ہٹا دیں گے. پاکستان میں طبی ماہرین اعتراف کرتے ہیں کہ کیسز گھٹ گئے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ کورونا وائرس ایک نئی بیماری ہے، لہٰذا ابھی واضح نہیں کہ عوام میں پیدا شدہ قوت مدافعت کتنے عرصے تک قائم رہے گی. دیگر وہ کہتے ہیں کہ عید کے دوران میل ملاپ کے بعد ابھی کچھ 10-12 دن کے بعد پتہ چلے گا اگر وائرس پھیلا ہے یا نہیں. اس موضوع پر سنیے عیدی سینٹر کے سربراہ فیصل عیدی. کوئٹہ میں ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ڈاکٹر احسن احمد لارک اور فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں مشیر ڈاکٹر مقبول بلوچ کے ساتھ بات چیت. آپ سے شروع کرتے ہیں فیصل عیدی، 5 مہینے ہو گئے ہیں اور اس میں لگ بھگ کسی نہ کسی صورت میں لاک ڈاؤن رہا ہے. اگر آپ پہلے اور ابھی کی صورتحال کو کمپیئر کریں تو آپ نے کیا کم اموات دیکھی ہیں؟ ایمبولنسز میں جن لوگوں کو لیا ہے اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو پچھلی عید ہماری گزری ہے نا، رمضان عید جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اموات میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے اللہ کرے ہماری عید ابھی گزری ہے، عید کے تقریباً 10-15 دن بعد جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اس دفعہ میرے بھی محلے میں جو مسجد تھی اس کے اندر بالکل کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے نماز پڑھی گئی، اور اللہ کرے ابھی تو بہت ڈیتھس کم ہو رہی ہیں کراچی کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر 10-15-18 اس طرح ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور یہ پہلے کے مقابلے میں، آج سے 1-1.5 مہینے پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور امید ہے کہ اللہ کرے اور کم ہو جائے. لوگوں نے احتیاط اس عید میں جو ہے وہ کم کی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ اگلے 10-15 دن کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا.
ڈاکٹر مقبول بلوچ، آپ سرکاری سطح پر کام کرتے ہیں، فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں لیڈ کنسلٹنٹ ہیں. اب جب کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے صوبوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ 10 اگست سے کھانے پینے کی دکانیں کھل جائیں گی، پارکس، تھیٹر، شاپنگ مالز وغیرہ کھل جائیں گے، تو آپ کو کیا خدشات ہیں؟
دیکھیں، جیسے عیدی صاحب نے کہا کہ جو پہلی عید گزری تھی اس کے بعد ایک فلیئر اپ جو ہے نا آئی تھی، جس سے کافی اموات بھی آئے تھے اور تعداد بھی کافی ایکسپوننشلی جو ہے نا انکریز ہوا تھا. اب سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. سچویشن اس سینس میں ڈفرینٹ ہے کہ جو بھی انفیکٹڈ ہمارے لوگ ہیں وہ انہوں نے امیونٹی ڈیولپ کی ہے، ان کے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ ریئیکٹیو ہیں. اب وہ آج کل جو ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اپ ٹو 3 منتھس ان کو یہ پروٹیکشن نیئرلی، کنفرم نہیں ہے، بہرحال نیئرلی ان کو 3 منتھس تک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بے خوف و خطر جو ہے باہر نکل رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ کووڈ ختم ہو گئی ہے. اب جو جیسے سچویشن مسجد کی بتائی کہ کندھے سے کندھے ملا کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی، تو اسی طریقے سے میں جب عید قربان کے لیے بکرا لینے گیا تو وہاں پہ بھی سچویشن بالکل کوئی ایس او پیز نہیں تھے، کوئی ماسک، بہت ریئر لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، تو ان کی نگاہ میں کووڈ جو ہے ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے نا کیسز ابھی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ایون پرائیویٹ کلینکس میں اور سرکاری سیٹ اپ میں بھی جو پیشنٹس آ رہے ہیں ڈائگنوز بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو اچانک کیسز کم ہوئے ہیں اس کی وجہ اینٹی باڈیز کی ریئیکٹیویٹی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو 3 منتھس والی بات ہے، اگر یہ میجر جو ہماری پبلک ہے اس میں 3 منتھ کے بعد دوبارہ فلیئر اپ آ جاتی ہے، جو کہ خطرہ اس عید کے بعد کا پیشنگوئی بھی کی گئی تھی کہ فلیئر ایک آئے گی، اگر فلیئر آ جاتی ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیکنڈ اٹیک ہے یہ زیادہ سیریس ہوگی، تو اس کے بارے میں ہمارے جو حکمران طبقہ ہے ان کو سوچنا چاہیے، اور یہ جو ری اوپننگ ہے لاک ڈاؤن میں ایزنگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پری میچور ہے، جہاں تک ان کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، ہماری ٹیکنیکل ان پٹ ان کو ہم نے دی ہے، تو ریسپانس میں یہی آیا ہے کہ اکانومی کا بڑا اثر جو ہے نا پڑتا ہے اگر ہم اس لاک ڈاؤن کو ایز نہ کریں، پوورٹی بہت بڑی ہوئی ہے، جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا کچھ مجبوریوں کے تحت بھی یہ لاک ڈاؤن کو جو ہے نا اٹھا رہے ہیں اور شاپنگ مالز وغیرہ ری اوپن ہو رہے ہیں۔
فیصل ایدی، آپ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کرونا وائرس سے، بہت سارے کیسز انڈر رپورٹڈ ہیں، کچھ آپ کا اندازہ ہے کہ کس عمر کے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ بیمار ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں؟
ہماری ایک ہم نے ایک سروے کیا تھا جون کے مہینے میں، جون کے 27-28 دن اس میں تھے، اور 800-850 کچھ ہلاکتیں تھیں کراچی کی، اس کی پوری ایک لسٹ بنائی، اور اس کو این ای ڈی یونیورسٹی کے ہمارے ساتھ کچھ پروفیسرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیٹا شیئر کر رہے تھے، اور وہ اس کا انالیسس کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 45 سے ابو جو ہیں وہ ہلاکتیں تھیں، 75% جو ہے وہ مرد اس میں متاثر تھے ہلاکتوں میں، 25% خواتین تھیں۔ ہمارے یہاں جو کنزرویٹو خیالات کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بیوی کو یا اپنی بچی کو یا اپنی ماں کو جو ہے وہ الگ کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، تو شاید ان کو ٹریٹمنٹ نہ دی جا رہی ہو، تو شاید اس وجہ سے بھی ہو، یہ اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ جو آئسولیشن وارڈ میں جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں ان سے ہٹ کے بھی ہلاکتیں ہو رہی تھیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے تھے۔ ابھی ہم ایک سروے اور کرنے والے ہیں ملیر یونیورسٹی کے ساتھ، ڈاکٹر ٹیپو سلطان چانسلر ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ان کو جو نا یہ کٹس جو ہیں اینٹی باڈی کٹس ہے وہ چاہیے، تو وہ مختلف آبادیوں کے اندر مختلف حلقوں کے اندر یہ کچھ ہزار جو ہے نا ٹیسٹ کریں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ کتنی پاپولیشن میں مختلف حلقوں میں جو ہے وہ اینٹی باڈی ڈیولپ ہو چکی ہے۔
بالکل، اس وقت ہمیں ڈاکٹر احسن احمد لاڑک نے جوائن کیا ہے، آپ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قوت مدافعت ڈیولپ کر لی ہے، اور اس واسطے پاکستان جیسے ملکوں میں کم اموات ہوئی ہیں، حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کاروبار کو کھولنے کا، یہ ایک صحیح فیصلہ ہے؟
گورنمنٹ نے جو یہ فیصلے کیے ہیں کہ کاروبار کھولا جائے، تو ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کی سچویشن میں دیکھا جائے تو، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ ہم ایک لمبے عرصے تک جو ہے کاروبار کو بند بالکل نہیں رکھ سکتے، تو ڈیفینیٹلی اگر ڈیزیز کا پیٹرن دیکھا جائے اور اس کی ایپیڈیمیالوجی دیکھی جائے تو وہ بہت کم ہے، اور ابھی جو اگر پوزیٹیوٹی ریٹ دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ 5 سے بلو ہے، اور ہماری جو اوور آل اب تک جو پاکستان کی پالیسی گئی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن تو اس نے کافی ہمیں فیور کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں چاہے وہ ہمارے ڈیسیجنس ہوں پبلک ہیلتھ کے، گورنمنٹ کے، یا نیچر نے ہمارا ساتھ دیا ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ بائی لکیلی ہمارے ساتھ جو ہے بہت ساری چیزیں ہماری فیور میں گئی، اور اگر ڈیتھس کا پیٹرن بھی دیکھا جائے تو وہ بھی بہت ہی کم ہے، تو اس بنیاد پہ جو ہے ڈیفینیٹلی جو اس وقت ہماری سچویشن بن رہی ہے تو اس بنیاد پہ گورنمنٹ کا یہ بالکل ایک ویلڈ ڈیسیجن ہے کہ چیزیں کھولی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں کاروبار کھولنے جا رہے ہیں اور بزنسز اوپن ہونے جا رہی ہیں تو اس کے لیے پھر جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں چیک بھی کرنی ہوں گی، اور ہمیں سپورٹک کیسز کو ہم ٹھیک ڈائگنوز بھی کریں اور ٹیسٹنگ بھی کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ود ان پلیس ہوں۔
ڈاکٹر مقبول یہ بتائیں امریکہ میں جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے کیسز اے سمپٹومیٹک ہے یعنی کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ انہیں کرونا ہے لیکن وہ دوسروں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں پاکستان میں اس طرح کا خطرہ کتنا زیادہ ہے
تو ابھی ریسنٹلی جو ہے ایون ڈبلیو ایچ او نے بھی کہہ دیا کہ جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے اے سمپٹومیٹک پیشنٹ کا وہ بہت کم ہے انیشیلی وہ جسٹ فار پریکاشن پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اے سمپٹومیٹک سے بھی بچے رہیں لیکن اب وہ سچویشن پاکستان میں تو جو ہے میں وہی کہ یہاں پہ ایس او پیز جو ہے گورنمنٹ نے تو رکھی ہے لیکن آلات ایسے ہیں جن پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو جو ہمارے بیمار حضرات تھے جو عمر رسیدہ لوگ تھے تو ان میں اکثر لوگوں ملوث ہوئے ہیں اور اموات ہوئے ہیں جو کہ انڈر رپورٹڈ ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہی ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہی گلی سے ایک دن 13 جنازے نکلے ہیں میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں وہ کرے ایک ہی گلی کے ایک قبرستان سے ایک دن میں 13 جنازے گئے جب یہ اپنے پیک پہ تھا تو انڈر رپورٹڈ ہیں سارے چیزیں ریسورسز ہمارے کنٹری میں نہیں ہیں تو ان کی وجہ سے جیسے انہوں نے کہا ڈیسیجن کو وی ہیو نو ادر آپشن آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے نہ ایس او پیز پہ عمل کیے نہ ہم نے جو ہے نا یہ جو لاک ڈاؤن تھے اس کے فائدے فوائد ہمیں ملے بظاہر نقصان ہوا معاشی کی پوائنٹ آف ویو سے تو اسی لیے گورنمنٹ یہی بہتر سمجھ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو جو ہے نا ایز کیا جائے
فیصل ایدی کیونکہ آپ پبلک سروس میں ہیں اگر آپ کو لوگوں کو کوئی پیغام دینا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے تو آپ کیا کہیں گے
لوگوں کو ابھی بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے میں اپنے گھر والوں کو کہوں ابھی جو عید گزری ہے وہ مجھ سے عید ملنے کے لیے آئے تو میرے سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں گلے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کسی سے نہیں ملا اور میری ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے کہ پلیز احتیاط کریں ابھی تک یہ چیز موجود ہے ہماری سوسائٹی میں آپ کے احتیاط سے ہی اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے اگر ہم اپنی رسومات کو ترک کر دیں گے تو ہماری کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں اس بیماری کا مقابلہ کرنے کا موقع بھی ملے گا اگر یہ غلطیاں ہم دہراتے رہیں گے تو اگلا جو ویو ہے اس کا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا اسپینش فلو 1918 کا جو سیکنڈ ویو تھا 60-70% ہلاکتیں سیکنڈ ویو میں ہوئی تھی ہم نے بہت سارے اپنے جو ہے وہ قابل لوگوں کو گنوا دیا ہے اسی بیماری کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مزید قابل لوگ ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے
ہمارے ساتھ ہے ایدی سینٹر کے سربراہ فیصل ایدی ڈاکٹر احسن احمد لارک جو ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ہیں اور ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر مقبول بلوچ جو فاطمہ جنا چیسٹ ہاسپٹل میں لیڈ کنسلٹنٹ ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com
میں ہوں قمر عباس جعفری اور اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے سعودی عرب اور چین کے درمیان جوہری امور پر تعاون کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدے کے بعد اب اطلاعات کے مطابق چین ایران کے حریف سعودی عرب کو بھی جوہری امور میں مدد دینے پر آمادہ ہو گیا ہے اور انٹیلیجنس ادارے کی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا جوہری معلومات کے حصول کی آڑ میں سعودی عرب جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے اور چین اور سعودی عرب کے درمیان جوہری امور پر یہ تعاون مشرق وسطی کی صورتحال پر جو پہلے ہی غیر مستحکم ہے کس طرح اثر انداز ہوگی ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر پروفیسر فاروق حسنات شارجہ کی امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہندی اور پاکستان کے ممتاز جوہری سائنسداں ڈاکٹر عبدالحمید نیئر ڈاکٹر فاروق حسنات یہ فرمائیے کہ اطلاعات کے مطابق ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد اب چین اس کے حریف سعودی عرب کو بھی جوہری معاملات میں مدد دے رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب آخر کار جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشاں ہے
اصل میں یہ دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ جو سائنو ایران پیکٹ ہوا ہے، بہت ہی اس وسیع ہے وہ، 25 سال، اور اس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں اور انفراسٹرکچر ہے اور بہت سی چیزیں، اور پھر اس میں کہا گیا ڈاکیومنٹ میں کہ یہ اسٹریٹجک معاہدہ ہے ہمارا، تقریباً وہی جو پاکستان کے ساتھ سی پیک کا ہوا ہے. یہ کہنے کے بعد میں کہوں گا یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی چائے چین کے ساتھ، جیسے رپورٹ بھی ہوئی، یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ اور چین میں سر جنگ نہیں چھڑی تھی. اب حالات بہت بدل چکے ہیں، اب یہ ایک کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے بہت زیادہ، بلکہ چین اور امریکہ میں. اس پس منظر میں میرا نہیں خیال کہ یہ جو کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ سعودی عرب نے چین کے ساتھ کی، یہ آگے اس کی پیش رفت ہوگی، یہ لگتا ہے یہیں پہ رک جائے گی. حالات اب تبدیل ہو گئے اور سعودی عرب اب یا تو وہ بغیر رخ کو یہ نیوکلیئر نو ہاؤ کا جو خیال تھا وہ ترک کرنا پڑے گا، یا وہ پھر امریکہ اور جاپان سے رجوع کرے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودیز پرسو کرنا چاہتے ہیں نیوکلیئر ویپنز؟
میرا خیال ہے کہ نیوکلیئر ویپن بہت مشکل ہے بنانا، اس لیے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ نہ صرف ایک سائنٹسٹ کی ٹیم ہونی چاہیے بلکہ اس کے لیے ایک انڈسٹریل سیٹ اپ بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ چیز بہت مشکل ہو گئی ہے، ایک تو آپ کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی بالکل نہیں، دوسری بات اگر کیپیسٹی ہو بھی جائے کسی وجہ سے آگے بہت چل کے، میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت سی اب پابندیاں ہیں، اس کے اوپر بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی کوئی چیز ممکن ہے، پاسبل ہی نہیں.
اچھا، دوسرے یہ کہ جو مڈل ایسٹ کی اس وقت تو غیر مستحکم صورتحال ہے، اس میں یہ جو متوقع تعاون ہے یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا؟
اب حال ہی میں ہمیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے بھی تعلقات میں دراڑ آئی ہے بہت ساری، ایک تو یمن میں آئی ہے، وہ آپس میں لڑ پڑے، پھر آپس میں صلح بھی اب ہوگی فی الحال. لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ 3-4 دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے یو اے ای کے وزیر خارجہ کے ساتھ فون کے اوپر بات کی، اور اس میں انہوں نے بات چیت میں صرف COVID-19 کی بات نہیں کی بلکہ اور بھی انہوں نے کہا ہم نے دوسرے مسائل میں جو علاقائی مسائل ہیں ان پہ بھی ہم بات چیت کرتے ہیں. یہ بہت انیوژل چیز ہے، کہاں کہ وہ بات بھی نہیں ایک دوسرے سے کرتے تھے، کہاں وہ بات کر کے تعاون کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس سے یہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یو اے ای اپنی ایک آزاد پالیسی بنا رہا ہے. تو یقیناً یہ ایک شفٹ ہے، ریزلٹ کے اندر ایک شفٹ ہے. قطر ویسے بھی ناراض ہے سعودی عرب سے، تو اگر یو اے ای والے بھی ایرانیوں سے بات چیت شروع کر دی ہے، جو انہوں نے کر دیں گے نہیں بلکہ کر دی ہوئی ہے، تو پھر میرا خیال ہے یہ پورا جو نقشہ ہے یہ پورے علاقے کا تبدیل ہو جائے گا. تو اور پاکستان کا بھی اس میں مفاد ہے کہ یہی صورتحال بنے.
اچھا ڈاکٹر حیدر مہندی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشاں ہے؟
میرا خیال ہے وہ ضرور کریں گے. وہ سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ اٹ بیکمز آلموسٹ obligatory for them to do that. دیکھیے نا، یہ جو equations ہیں politics کی، international global politics کی اور conflict کی، وہ بدل رہی ہیں، اس لیے مقاموں کی یہ ضرورت ہو گئی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ perception ہو گئی ہے leadership کی.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو balance of power ہے مڈل ایسٹ میں وہ further deteriorate ہوگا؟
نہیں، میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ اگر آپ سب کو خون ریزی کا اتنا سامان دے دیں تو شاید خون ریزی نہ ہو. تو شاید کچھ وقت کے بعد انسانوں نے ترقی بھی کی ہے، سوشل اویئرنیس بھی ہوئی ہے، شاید یہ احساس ہو جائے کہ ڈیٹرنس کے طور پر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ وی ول کیپ دا پیس انٹیکٹ ایٹ آل کاسٹ، کیونکہ جو اس میں نقصان ہوگا، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں اس ملٹرائزیشن کے،
جی
وہ انتھنکیبل ہے.
اچھا دوسرے جی،
نو نیشن.
کیا چائنا ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو رائیولری ہے اس کو بیلنس کر سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اب اتنی قوت ہو گئی ہے، نہ صرف ملٹری قوت بلکہ اکنامک اور پولیٹیکل کلاؤڈ اتنا ہو گیا کہ وہ شاید اس کام میں کافی مدد دے سکے اور دونوں میں اس رائیولری کو بھی شاید ختم کرا سکے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم آپ کو بھی مدد دیں گے اس کام میں, ہم آپ کو بھی نو بیلنس آف پاور ہو جائے گا, بٹ یو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک پالیٹکس اباؤٹ پولیٹیکل پرابلمز.
ڈاکٹر عبد الحمید نیر, یہ فرمائیے کہ سعودی عرب اور چائنا کے درمیان جو جوہری تعاون کی خبریں آ رہی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش بجا ہے کہ سعودی عرب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟
ہاں, میرے خیال میں یہ کنسرنز جو ہیں یہ تو بڑے ایکسپیکٹڈ ہیں. سعودی عرب سے پہلے یو اے ای نے نیوکلیئر پاور ری ایکٹر لگا دیے, تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ سعودی وہ یو اے ای کی سرزمین کے اوپر آ چکی, اس کو نیوکلیئر ری ایکٹر لگ چکے, وہاں کی مین پاور اب ڈیولپ ہوگی, اور جب وہ مین پاور ڈیولپ ہوگی تو اس کے بعد آئندہ اس مین پاور سے کون کون سے کام دیے جائیں گے یہ ایک اوپن کوشچن ہے. سعودی عرب اور یو اے ای کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ایران نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف گیا ہے اس کے بعد سے ان دونوں کے اندر یہ ارج بہت بڑھ گئی کہ کسی طریقے سے وہ بھی اس ٹیکنالوجی کو حاصل کریں. میرا خیال یہ ہے کہ گلف اسٹیٹس, گلف کا جو ریجن ہے, پرشین گلف کا جو ریجن ہے, وہ نیوکلیئر کنفرنٹیشن کا ایک چھوٹا مرکز بننے والا ہے. ایران نے جو کوششیں کی ہیں اس کی وجہ سے اور اس کے بعد بھی سعودی عرب اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو ایران کو اس سے باز رکھنے کے لیے دنیا نے کوششیں تو بہت کی ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں کی اسرائیل کی نے بہت کوششیں کی, امریکہ نے بہت کوششیں کی, P5 اور لوگوں نے مل کر ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اور اس معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے ایران ایک حد سے آگے نہ جانے پائے, بعد کے خرچے بہت بڑھ گئے. اب ایران کے ہاتھ کھل گئے, اگر وہ چاہے تو اپنی صلاحیتوں کو نیوکلیئر صلاحیتوں کے اور آگے بڑھا سکے. یہ جو بات ہے یہ پڑوس کی ممالک کو بہت پریشان کرتی, تو اس وقت یہ تاجر یہ ہوا کہ سعودی عرب اس کی وجہ سے پریشان ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے. چنانچہ یہاں دو تین چیزیں کام کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایران میں ہو رہا ہے تو اس علاقے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا سامنا کیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو صلاحیت آپ کو آپ کی دولت نے آپ کو دی ہے اس کو آپ اسٹریٹجیکلی استعمال کریں کہ مستقبل میں آپ اس کو استعمال کر کے ایک بڑی پاور بن سکیں اور اپنی حیثیت بھی انہیں منوا سکیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب دنیا میں خاص طور پہ گلف اسٹیٹس میں خاص طور پہ آپ استعمال ہونے لگے.
ڈاکٹر نیر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں مدثرہ منظر. امریکہ میں نومبر کی ووٹنگ سے پہلے رجسٹرڈ ووٹرز کے پاس موقع ہے کہ وہ ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ بھیجوا سکتے ہیں, مگر اس طریقہ کار پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, خاص طور پر یہ کہ اس طریقے سے ووٹنگ میں بدعنوانی ہو سکتی ہے. آئیے کچھ ماہرین سے بات کرتے ہیں. سلیم رضوی نیو یارک میں سپریم کورٹ کے اٹرنی ایٹ لا ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ میل ان ووٹنگ ہے کیا. سلیم رضوی صاحب, ایک قانون دان کی حیثیت سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ میں جو ایبسنٹی ووٹنگ ہے یا میل ان ووٹنگ کا طریقہ ہے, اس کا حق کس کو حاصل ہے؟
دیکھیں, جو بھی امریکن ووٹرز ہیں, رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے. اور جس طرح سے آپ نے دو لفظ استعمال کیے، آپ نے میل بیلٹ کا ذکر کیا ہے اور ایبسنٹی بیلٹس کا ذکر کیا، تو میل بیلٹ کی جو ہے دو قسمیں ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو یونیورسل بیلٹ ہے اور دوسرا ایبسنٹی بیلٹ ہے. ایبسنٹی بیلٹس میں آپ کے پاس ایکسکیوز ہونا چاہیے، جس طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس قسم کی سچویشن ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان پرسن آ کے ووٹ دے سکے، تو اس کے لیے قانونی طور پہ ایک پروسیس موجود ہے، بڑا سمپل پروسیس ہے. اس سے مراد ہے کہ جو بھی لوکل اتھارٹی ہے، ووٹنگ اتھارٹی ہے، وہاں پہ اس شخص کو جو رجسٹرڈ ووٹر ہے اسے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ صورتحال ہے اور اس میں میں ایبسنٹی کے طور پہ ووٹ دینا چاہتا ہوں. تو لوکل اتھارٹی جو ہے وہ بیلٹ اس کے گھر پہ یا جو بھی اس کی جو ایڈریس ہے، جو ویریفائیبل ایڈریس ہے، اس کے اوپر وہ بیلٹ بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ بیلٹ جو ہے وہ میل کے ذریعے سے کاسٹ کر دی جاتی. اور یہ پروسیس جو ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اپروکسیمیٹلی 34 اسٹیٹس کے اندر اس کا نفاذ ہے. اور جو یونیورسل بیلٹنگ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر ایبسنٹی نہیں ہیں تب بھی آپ یونیورسل بیلٹنگ کے ذریعے سے اپنا ووٹ جو ہے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں.
لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس میں کوئی بدعنوانی کی، کسی فراڈ کی کوئی گنجائش ہے؟
دیکھیں مارجنل ایشو کے طور پہ اگر اسے دیکھا جائے تو دیکھیں ہر قسم کی جو بیلٹنگ ہوتی ہے، ووٹس دیے جاتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فراڈ کا لیول آ جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا فراڈ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی ایک پارٹی کے خلاف یہ معاملہ جاتا ہو. لیٹس سے کہ اگر اس میں فراڈ ہوتا بھی ہے 1% ہے یا لیس دین 1% ہے، تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ فراڈ کو استعمال کر سکتی ہیں. لیکن اس قسم کا فراڈ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ الیکشن کا ریزلٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی چینج ہوتا ہو. دیکھیں ہیومن ایرر ہے، ہیومن ایرر اس میں ہو سکتی ہے. دوسرا آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ فراڈ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم موجود ہے جس کی ذریعے سے بیلٹ کا تقدس جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ سلیم رضوی صاحب، بے حد شکریہ. ظفر طاہر ہیوسٹن ٹیکسس میں اٹرنی ایٹ لا ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ظفر طاہر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ امریکہ میں جو ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا ایک نظام ہے، اس کے کیا اصول ہیں اور کیا یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے جب بھی الیکشن ہوتا ہے؟
یہ بات یاد رکھیے کہ امریکہ میں الیکشنز جو ہیں وہ لوکل اتھارٹیز کرواتی ہیں، یہاں پہ کوئی فیڈرل الیکشن کمیشن نہیں ہے جس طرح اور ملکوں میں ہوتا ہے جو الیکشنز کو مانیٹر کرے. جیسے ہماری کاؤنٹی ہیرس کاؤنٹی، تو ہیرس کاؤنٹی میں جو ہیرس کاؤنٹی کی جو کلرک ہیں وہ ووٹنگ کو آرگنائز کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول کی ووٹنگ ہو، چاہے وہ سٹی کی ووٹنگ ہو، کاؤنٹی کی ہو، یا ایون ود ان پارٹیز ہو، جیسے ود ان ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی جو پرائمریز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو آپس کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کو بھی کاؤنٹی ہی کرواتی ہے. اور ہر کاؤنٹی کا اپنا نظام ہے ووٹنگ کا. ہمیشہ سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ چلی آ رہی ہے اور اس سال ڈاک کے ذریعے ووٹنگ بڑھے گی، اور میرے خیال سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں یا بیماری کے ڈر سے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، ان کی عمر ایسی ہے کہ وہ لائنوں میں لگنا نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ جارجیا میں کیا ہوا، اس لیے کہ لائن جب لگتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے. ہمیشہ سے ہوتا آیا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اگر ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پاپولر ہو گئی تو وہ غریب لوگ جو بعض دفعہ ووٹ نہیں ڈال پاتے تھے، اس بھی کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا، جاب سے چھٹی نہیں ملتی تھی، تو ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب. ایم جے خان ہیوسٹن میں ریپبلکن پارٹی کے حامی اور سابق ممبر سٹی کاؤنسل ہیں.
نہیں، یہ بہت اچھی ایک چیز ہے میل ان بیلٹ، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیسے سینئر سٹیزنز ہیں، وہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر میل ان بیلٹ کے ان کو مراد مل جائے تاکہ ان کو آنا نہیں پڑے، چلنا نہیں پڑے، وہاں پہ انتظار نہیں کرنا پڑے. اور دوسرے بہت سے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے یا ایسی مجبوری کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈال سکتے پولنگ اسٹیشن پہ، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے یہاں پہ ووٹنگ کے سلسلے میں. مگر اس کو آج کل بہت پولیٹسائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو آج کل کرونا کا چکر ہے اس کی وجہ سے دونوں پارٹیز اس کو استعمال کر رہی ہیں. ڈیموکریٹ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میل ان بیلٹ لوگوں کو مراد دی جائیں اور جو کوئی بھی میل ان بیلٹ سے ووٹ ڈالنا چاہے اس کو موقع دیا جائے. ریپبلکن جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا تو بہت سے لوگ جو کہ عموماً ووٹ نہیں ڈالتے یا نہیں آنا چاہتے ان کو پارٹی کی طرف سے جب کیمپیننگ ہوگی تو ان کو ووٹ ڈالنے کی یہ سہولت کی وجہ سے وہ زیادہ ووٹ ڈالیں گے اور وہ اس کو استعمال یہ کر رہے ہیں یہ کہہ کے اس میں ووٹر فراڈ کا چانس زیادہ ہے کیونکہ لوگ اپنے بیلٹ لے کے کسی کو دے سکتے ہیں یا کوئی ان سے بیلٹ اکٹھے کر کے سارے اور اس طرح سے ووٹ ڈال سکتا ہے تو وہ ایک کنسرن ہو سکتا ہے. مگر اس میں ابھی تک جو مین ان بیلٹ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو فراڈ کے زیادہ ابھی تک ہسٹری نہیں ہے کہ بہت زیادہ فراڈ ہوا ہو.
لیکن اگر صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو کوئی بنیاد ہوگی اس کی؟
اول بنیاد تو پالیٹکس میں صرف یہ ہے کہ اور ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہر پارٹی ایسی چیزیں استعمال کرنا چاہتی ہے جو اس کے فیور میں ہو. اب اس وقت ڈیموکریٹ یہ سمجھتے ہیں کہ میل ان بیلٹ اگر زیادہ اور کھل گئے اور ہر ایک کو موقع مل گیا تو ان کو توقع یہ ہے کہ شاید ان کے لوگ ان کے ووٹر جو ہے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈال سکے. اور ٹرمپ صاحب کو بھی یہی خطرہ نظر آتا ہے کہ زیادہ ڈیموکریٹک سپورٹ کے ووٹ اگر آئیں گے تو ان کو اس کا نقصان ہے, تو اس کو روکنے کی جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ ایم جے خان صاحب.
تھینک یو سر.
ڈاکٹر مقتدر خان ڈیلاویر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت کتنی مضبوط ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر میل ان ووٹنگ کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے امریکہ میں ووٹ ڈالنے کا؟
اگر میل ان بیلٹ کا حق مل جاتا ہے, جس طرح اس بار میں نے میل کیے ووٹ سارے, تو میں اپنی فرصت سے کبھی بھی کر سکتا ہوں. میرے پاس 2 مہینے کا وقت ہے, 2 مہینے کے اندر میں کبھی بھی اس پہ اپنا ووٹ ٹک کر کے اس کو بھی جا دوں. لیکن اگر میں ڡائریکٹلی ووٹ کرتا ہوں تو مجھے میرے پاس 7-8 گھنٹے ہوتے ہیں یا 12 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے, اور وہ بھی یوزلی ٹیوزڈیز کو آتا ہے, ورکنگ ڈے. امریکہ میں الیکشن کے دن چھٹی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں اور جو لوگ ڈے ویج ارنرز ہیں ان کے لیے یہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا جاب چھوڑ کر ووٹ, اور بڑی شہروں میں بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. پچھلے الیکشنز میں کیلیفورنیا میں 4-4, 5-5 گھنٹے لگ گئے تھے ووٹ ڈالنے. تو کافی نقصان ہو جاتا ہے. اگر آپ $20 کما رہے ہیں فی گھنٹہ تو $100 اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے. غریبوں کے لیے تو یہ بہت ہی ایکسپینسو ہے.
لیکن اس میں فراڈ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اب
یہ فراڈ کی گنجائش مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایکوزیشنز بہت کرتے ہیں لیکن فراڈ ہوتا نہیں ہے اتنا.
تو ویسے ڈاکٹر صاحب, اوور آل جمہوری نظام امریکہ کا آپ کے خیال میں مضبوط ہے؟
دیکھیے, امریکہ کے اتنا ڈیموکریٹک ملک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی الیکشن امریکہ میں پریسیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے, سینیٹرز کا الیکشن ہوتا ہے, کانگریس کا الیکشن ہوتا ہے, ہر اسٹیٹ میں پھر یہی ماڈل ریپیٹ ہوتا ہے, گورنرز وغیرہ. آپ کو بتائیں کئی اسٹیٹس میں ججز بھی الیکٹ ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نے کس ملک میں دیکھا ججز کو الیکٹ کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے, ججز بھی الیکٹ ہوتے ہیں, پولیس والے بھی الیکٹ ہوتے ہیں, شیریف الیکٹ, ہائی ایجوکیشنل بورڈ کے ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, میئرز الیکٹ ہوتے ہیں, سٹی کے کاؤنٹی کے ایگزیکٹو. اب جیسا کہ انڈیا میں جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو آئی اے ایس کر کے آتا ہے وہ الیکٹڈ تھوڑی ہوتا ہے بندہ, وہ وشواس ہو کے آئے واٹ ایور, بٹ از ناٹ الیکٹڈ. ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنی بھی صدارت ہوتی ہے وہ بیوروکریسیز کی ہوتی ہے. یہاں پہ الیکٹڈ ہوتا ہے کاؤنٹی ایگزیکٹو بھی, اور جن شہروں میں میئرز کی بجائے سٹی مینیجرز اپوائنٹ کرتے ہیں وہ میئرز کو بھی الیکٹ کرتے ہیں, اور پولیس والے بھی الیکٹ ہوتے ہیں, ایجوکیشن بورڈ کے ممبرز الیکٹ, یہاں تک کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے چیئر بھی الیکٹڈ ہوتا ہے. اور ہم جب پروفیسرز کو ہائر کرتے ہیں وہ بیلٹ کے بیسس پہ ہوتا ہے, شارٹ لسٹ پیپل اینڈ دین ووٹ آن دیم. تو ڈیموکریسی اتنی گڑی ہوئی ہے, تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ الیکٹڈ آفیشیل ہوتے ہیں امریکہ میں, مور دین 6 لاکھ الیکٹڈ آفیشیل ہوتے ہیں ایٹ ویریس لیولس. تو ڈیموکریسی بہت ہی حد تک, مطلب اٹ ہیز بین embedded in culture وغیرہ. اب تھوڑے بہت ان ڈیموکریٹک چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ میں, یہ ایک دو چیز, اور جو پیکس کی اجازت دے دی ہے ریسنٹلی تو انویزیبل پیک منی آ جاتی ہے, تو جو پیسے کا جو انوالومنٹ ہے وہ تھوڑا امریکہ کی ڈیموکریسی کو کمزور کر رہا ہے. الیکٹورل کالج کنسسٹنٹلی لوگوں کو پریشان کرتا ہے. ویسے جو ہے سو صرف ریپبلکن جیت رہے ہیں وہ الیکٹورل کالج کو, اور جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بدلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. تو دیر آر دس سم آف دیس تھنگز آر ان ڈیموکریٹک میری نظر میں. حالانکہ تھامس جیفرسن بول کے گئے تھے کہ ہر جنریشن کو حق ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق رہے, لیکن اب امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی گزار دوں گا لیکن مجھے اب اپنی مطلب اپنی پسند کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنے کا حق نہیں مل رہا. The last time جو ماڈیفائی ہوا تھا کانسٹیٹیوشنل لائن آئٹم کے بارے میں جو بل کلنٹن نے کیا تھا, جو آخری امینڈمنٹ تھا 27, بٹ بہت ہی
شاید یہی وجہ ہے کہ آئین کو چونکہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی سے, تو لوگ آئین کے مطابق پھر رہنے کی کوشش کرتے ہیں.
جی ہاں
ڈاکٹر صاحب, الیکٹرل کالج کا اختیار جو ہے کن لوگوں کو حاصل ہے؟
الیکٹرل کالج بہت ہی دلچسپ ماڈل ہے امریکہ کا. امریکہ میں ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہوتے آپ پریسیڈنٹ, انڈائریکٹلی ہوتا ہے, لیکن اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے, سو اٹس لائک کمپلیکیٹڈ. تو الیکٹرل کالج بیسیکلی 535 ووٹ ہوتے ہیں, یعنی جو ٹوٹل نمبر آف کانگریس کے اور ٹوٹل نمبر آف سینیٹر 435 اور 100, ٹھیک ہے
جی.
تو اب یہ ہو گیا کہ ڈیلاویر, میں ڈیلاویر میں رہتا ہوں تو ہر اسٹیٹ کے پاس دو سینیٹرز ہیں, ٹھیک ہے
جی.
اور پاپولیشن کے مطابق ان کے پاس کانگریس مین ہوتے ہیں, تو مونٹانا, روڈ آئیلینڈ اور ڈیلاویر میں ایک ایک ہے, وائمنگ میں بھی شاید ایک ہے, اور کیلیفورنیا میں 40 کانگریس مین آتے ہیں. تو ٹیکنیکلی جب یہ الیکٹورل کالج کے جب الیکشن اگر ڈیلاویر جیت جاتا ہے, اگر مثال کے طور پہ جو بائیڈن ڈیلاویر جیت جاتے ہیں, ٹھیک ہے
جی,
تو ڈیلاویر کے جو الیکٹورل کالج کے لوگ ہیں وہ 3 لوگ ڈیلاویر میں جا کے وہ ووٹ بائیڈن کے لیے ڈال سکتے ہیں. ان میں پاسٹ یہ ابھی تو اسٹیٹس نے, بعض اسٹیٹس نے تو لا پاس کر دیا ہے سینگ کہ ڈیلاویر کے جو الیکٹورل کالج کے ممبرز ہیں وہ اسی کو ڈالیں گے ووٹ جو اسٹیٹ جیتتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر مقتدر خان. ڈیلاویر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرکٹ پہ, اسپورٹس پہ. مینچسٹر اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ, اور وہاں پہ پاکستان کی بظاہر پوزیشن انگلینڈ کے مقابلے میں بہتر نظر آتی ہے, اور کھیل کے دوسرے دن کا اختتام جب ہوا ہے تب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اور پاکستان کی اننگ کے, پاکستان کے 326 رنز کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے 92 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. پاکستان کی اننگ کی خاص بات اوپنر شان مسعود, ان کی ایک سینچری, بڑی سینچری آپ کہہ سکتے ہیں, اور شان مسعود نے 156 رن سکور کیے, بیٹ کری نہ کر سکے, نویں کھلاڑی تھے جو آؤٹ ہوئے, اور کافی دیر انہوں نے انگلش بالرز کا مقابلہ کیا, اچھی اننگ کرافٹ کی, اور اس کے بعد یہ دیکھ 69 رن سکور کیے بابر اعظم نے, اور 45 رنز بنائے شاداب خان نے, یہ بڑے سکورز تھے. لیکن عابد علی ہوں 16 رنز پہ آؤٹ ہوئے، کپتان اظہر علی کوئی اسکور نہ بنا سکے، اسد شفیق جن پہ بہت تکیہ ہے 7 رن اسکور کر سکے اور وکٹ کیپر رضوان نے 9 رنز بنائے۔ اس کے جواب میں انگلینڈ کا آغاز بھی اچھا نہیں تھا، شروع سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انگلش سائڈ کو، اور 12 پہ 3 کھلاڑی اس کے آؤٹ ہو چکے تھے، محمد عباس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، شاہین افریدی نے بہت چیلنج کیا انگلش بیٹسمینس کو، لیکن اس کے بعد پھر ایک اچھی پارٹنرشپ اس وقت لگی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ تیسرے دن کے کھیل کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا انگلش سائڈ واپس آ سکتی ہے اس ٹیسٹ میچ میں، ابھی تک تو اس کو مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسپورٹس اینکر، اسپورٹس اینالسٹ، کالمسٹ۔ یحییٰ تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
جی بہت شکریہ۔
سو کافی دن انگلینڈ میں رہنا پاکستانی ٹیم کے لیے ویدر اینڈ سچویشن کو سمجھنے میں بظاہر لگ رہا ہے کہ مددگار رہا۔
میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا اسد آپ سے، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ ٹیسٹ میچ میں آپ جتنی کم غلطیاں کرتے ہیں اتنا آپ کے لیے اچھا امکان ہوتا ہے، اور اگر انگلینڈ کی میں بات کروں تو مجھے کہیں لگتا ہے کہ انگلینڈ نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں، اور ٹیسٹ کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیشن بائی سیشن کا کھیل ہوتا ہے، اور پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا یہی ایک بہانہ ہے، اور ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کے پاس غلطی کی درستگی ہے اس کا امکان ہوتا ہے، اور یہی ٹیسٹ کرکٹ کا حسن ہے، اور شاید اب سب سے زیادہ اپنی غلطی کو درست کرنے کا وقت انگلینڈ کے وکٹ کیپر جوز بٹلر کے پاس ہے، جنہوں نے شان مسعود کا کیچ چھوڑا، شان مسعود کا سیدھا اسٹمپ انہوں نے چھوڑا، اور شان مسعود جو تھے وہ سینچری بنانے میں کامیاب ہوئے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بیٹ کیری نہیں کر سکے، تو شان مسعود کی سینچری میں جوز بٹلر کی کوتاہیوں نے، غلطیوں نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ 326 ایک اچھا اسکور ہے ایک ایسے مرحلے پر جب 12 رن پر آپ انگلینڈ کے 3 کھلاڑی آؤٹ کر دیتے ہیں، دوسرے دن اسٹمپ کے اوپر 92/4 کا ہنسا اسکور بورڈ پر جگمگا رہا ہو، 234 رنز انگلینڈ کو پاکستان کی پہلی اننگ کی برتری کو ختم کرنے کے لیے درکار ہوں، اس کی باقی ماندہ 6 وکٹیں ہوں، آخری مستند بیٹنگ جوڑی کریز پر موجود ہو، اس کے بعد ٹیل موجود ہو، تو یہ ساری چیزیں بظاہر تو پاکستان کے حق میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو پازیٹو مجھے انگلینڈ کے نقطۂ نظر سے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اولے پاپ اور ان کے ساتھ جوز بٹلر اس وقت کریز پر موجود ہیں، اور اگر کل پہلے سیشن میں یہ دونوں کریز پر رک جاتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں، تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ دونوں رن بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ دونوں اسکور بورڈ چلانے کے فن سے بخوبی واقف ہیں، اور کل پھر نئے سیشن میں جب آپ بالنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ فاسٹ بالنگ سے اٹیک کریں گے، اور دونوں ہی فاسٹ بالنگ پر بہت اچھا کھیل رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو اس وقت دباؤ میں ہے وہ اس دباؤ کو کم کر کے پاکستان کے پلڑے کو بھاری کرتی ہے یا پھر مزید دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔
یحییٰ یہ تو آپ نے دونوں طرف کا بڑا اچھا انالیسس دیا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان 2 لیگ سپنرز کے ساتھ اس میچ میں گیا ہے، یہ کیسی حکمت عملی آپ کے خیال میں؟
مجبوری کا نام شکریہ آپ نے سنا ہوگا صد، اور یہ مجبوری جو تھی وہ شاداب خان کو کھلانے کا ایک بنیادی سبب بنی، اولڈ ٹریفورڈ ٹیسٹ میچ کے 2 دن میں جو ہے وہ ایک سینچری بنی ہے، اور اس کے ساتھ ایک نیف سینچری بنی ہے، اور مجموعی طور پر 14 وکٹیں گر گئی ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ چاہے اولڈ ٹریفورڈ ہو جائے، دنیا کا کوئی بھی گراؤنڈ ہو، وہاں پر چوتھی اننگ کھیلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن شاداب خان کو آپ نے مجبوری میں ٹیم کا حصہ بنایا کیونکہ آپ کے پاس فنگر اسپنر کوئی تھا نہیں، اور شاداب خان کے ساتھ آپ نے اس لیے جانے میں عافیت سمجھی کہ شاداب خان بیٹنگ کر لیتے ہیں، اور ایسے موقع پر آپ نے اپنی بیٹنگ کو کمپرومائز کیا، اور شاداب خان کی بالنگ ایبیلٹی کو تو آپ نے ان کو بیٹنگ پلس کے فارمولے کے ساتھ میدان میں اتارا۔ اب انہوں نے 45 رنز تو بنا دیے ہیں، لیکن یاسر شاہ جو کہ فاسٹسٹ 200 ٹیسٹ وکٹیں لینے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، جب وہ آج بالنگ کر رہے تھے اور اولے پاپ ان کو جس طرح دباؤ میں بہت اچھا کھیل رہے تھے، تو مائناز لیگ اسپنر شین وان جو کہ کمنٹری باکس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یاسر شاہ کو پلان کر کے بال کرنا پڑے گا، یاسر شاہ کو لگتا ہے کہ ہر گیند پر یہ وکٹ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، دوسرے دن جتنی بھی بالنگ کروائی اظہر نے اپنے بالر سے، نسیم سے، شاہین سے، عباس سے یا یاسر سے، تو ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی شاداب کو گیند دینے کی، اور کل اگر انگلینڈ کے بیٹسمین وکٹ پر رک جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کا پتا چلے گا. ادروائز پہلی اننگ میں مجھے فی الحال لگ نہیں رہا کہ شاداب کو بالنگ کرنے کے لیے لے کر آئیں گے اظہر. اگر شاداب نے بالنگ کی تو پھر آپ سمجھے کہ پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنا انالیسس دیا مینچسٹر ڈیسک کے اوپر, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی